پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد، صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. بڑی دیگر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد، صلی اللہ محمد وعلی محمد. بڑی دیگر عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں دین مبین سے نوازا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ان کی مودت سے سرفراز فرمایا ہے، اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے، خدا کی دی ہوئی ان نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا تعالی ہمیں ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، انشاءاللہ ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم. پروردگار عالم نے دین مبین کو انسانوں کی ہدایت کے لیے، اس دنیا میں انسانوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، اور انسانیت کو ان کمالات کو حاصل کرنے کے لیے ارسال فرمایا، جو انسان کی ذات کے اندر اس کی خلقت کے ساتھ ہی قرار پائے تھے. جب بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ دین دین کامل ہے، تو فوراً چند دعوے اس دین کے کمال کے ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں. اگر یہ دین دین کامل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے ہوتے ہوئے کسی اور فکر کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری تمام مشکلات کو حل کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے. اگر خدا نہ کرے ایسا ہو کہ یہ دین تو کامل ہو، لیکن معاش کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہمیں کسی اکانومسٹ سے پوچھنا پڑے، سوسائٹی کی پرابلمس کو حل کرنے کے لیے ہمیں کسی مثلاً مغربی سوشالوجسٹ سے پوچھنا پڑے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کے اندر نعوذ باللہ تعالی معاش اور سوسائٹی کے معاملے میں ایک نقص پایا گیا، نعوذ باللہ تعالی، کہ اس کے لیے ہمیں کسی اور سے پوچھنا پڑا. تو اگر یہ دین کامل ہے اور ہم دین کامل کے پیروکار ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری مشکلات کو حل ہونا چاہیے، اور دین کی یہ افادیت تھی جس نے دین کو ابتدائی زمانے میں جب ختمی مرتبہ سرکار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جب دین لے کر آئے, انہوں نے دین کا اجرا فرمایا, تو اہم ترین دلائل میں سے ایک دلیل یہی تھی کہ اس دین کی افادیت تھی. لوگ مدینے میں آتے تھے, دیکھتے تھے امن و سکون ہے. مکے میں جاتے تھے, دیکھتے تھے وہاں چوری چکاری ہے, وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہیں, امن و سکون نہیں ہے. فوراً ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوگا کہ دین ہماری مشکلات کو کیوں حل نہ کر سکے. اور اس موقع پر جو اور اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ کیا ہم دین کو اس عنوان سے دیکھ بھی رہے ہیں کیا؟ یوں ہو گیا ہے, اس وقت کم سے کم ایسا احساس ہو رہا ہے, اور خاص طور پاکستان کے معاشرے کے اندر, کہ لوگ دین سے اپنی مشکل کو حل کروانا بھی نہیں چاہ رہے. خدا نہ کرے یوں احساس ہو رہا ہے جیسے بہت سارے لوگ دین پر عمل کر رہے ہیں, ان سے پوچھیں کہ اس دین نے اس مشکل کو حل کیوں نہیں کیا, تو کہیں گے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مثلا ہم اپنی مثال دے سکتے ہیں, وہ یہ کہ اور جو ہمارا موضوع بھی قرار پا رہا ہے آنا ہے انشاءاللہ ان 5 دنوں کے لیے, جہاں کہیں بھی ہم چلے جائیں, چاہے کراچی میں, چاہے یہاں پر, چاہے اسلام آباد, چاہے پاکستان سے باہر, اگر کہیں لوگوں کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ سوال جواب کر سکیں, اور ان کو پتا ہو کہ ہم مثال کے طور پر پاکستان کے معاشرے سے آ رہے ہیں, تشیع سے ہمارا تعلق ہے, ہم سے سوال جواب کریں گے, چند سوالوں کے فوراً بعد ایک سوال آئے گا, ہم متحد کیوں نہیں ہیں؟ قطعاً آئے گا. یعنی آپ جس شہر میں چلے جائیے, کوئی بھی فورم ہو, پولیٹیکل فورم ہو, ریلیجس فورم ہو, کوئی سوشل ایشو ہو, کسی بھی مسئلے کے اوپر بات ہو رہی ہے, اگر لوگوں کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ سوال جواب کر سکیں, چند سوالوں کے بعد یہ سوال آنا بہت ضروری ہوگا کہ ہم متحد کیوں نہیں ہیں. اب چونکہ ہم اس کو بہت دفعہ جواب دے چکے ہیں مختلف فورمز کے اوپر, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان 5 دنوں کے لیے اسی موضوع کو ہم دین کے پس منظر میں گفتگو کے اندر قرار دیں. ہمارے پاس ایک دین ہے بحمداللہ رب العالمین, یہ دین دین کامل ہے, اس کی تمام تعلیمات وہی ہیں جو اللہ کے رسول لے کر آئے, اس پر ہمیں فخر ہے بحمداللہ رب العالمین. صرف ایک مشکل باقی رہ گئی ہے, وہ یہ کہ یہ دین مشکل حل کیوں نہیں کر رہا. اگر یہ دین ہے اور قطعاً ہے, کامل بھی ہے, ہماری مشکلات کو حل کرنے کے لیے آیا ہے, تو اس کو اتحاد کی اس مشکل کو حل کرنا چاہیے. اب اگر نہیں حل کر رہا, تو چند بہت سادہ جواب دے کر معاملے کو ختم نہیں کیا جا سکتا. میرا اپنے خیال ہے کہ یہاں پر ایک تجزیے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دین ہمارا اس مشکل کو حل نہ کر سکے, اس میں ایک تجزیہ انجام پائے, اور ایک باریکی انجام پائے, ایک گہرائی انجام پائے. اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کی مناسبت سے چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کریں, اس بات کو اور واضح کرنا چاہیں گے کہ جب ہم کہتے ہیں کسی موضوع کو اور گہرائی سے دیکھا جائے, اصلاً اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. موضوعات کا جائزہ لینا کئی طریقے سے ممکن ہے, اسی طرح مشکلات کو سمجھنا بھی کئی طریقے سے ممکن ہے. کچھ مشکلات ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کے نزدیک مشکل ہوتی ہے, اصل مشکل وہ نہیں ہوتی, اصل مشکل کہیں اور ہوتی ہے. کچھ چیزیں ایسی مشکلات ہوتی ہیں جو واقعی مشکلات ہوتی ہیں, لیکن لوگ ان کو سمجھنے سے عاجز ہوتے ہیں, لوگ نہیں سمجھ پاتے. لوگوں سے کہا جائے یہ مشکل ہے, وہ کہیں گے نہیں یہ مشکل نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی پاکستان میں کہے, اور میں اس کو صرف ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اس میں اتنی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے, وہ اور نہ ہی مناسبت ہے اس کی, وہ یہ کہ کوئی پاکستان میں یہ کہے کہ ہماری سوسائٹی کی مشکلات میں سے ایک مشکل شادی بیاہ کے موقع پر فضول خرچی ہے. مشکل تو ہے, لیکن کیا یہ بہت بڑی مشکل ہے؟ اگر کوئی مجھ سے کہے, میں کہوں گا ہاں یہ بہت بڑی مشکل ہے. کیا یہ اتنی بڑی مشکل ہے کہ اس کی وجہ سے ناامنی ہے؟ میں کہوں گا ہاں یہ اتنی بڑی مشکل ہے ایک پہلو سے کہ اس کی وجہ سے ناامنی ہے. اب اس ربط کو ڈھونڈنا مشکل کام ہے کہ بھائی ایک سادہ سی بات ہے کہ اگر ایک شادی انجام پا رہی ہے, اس کے اندر کچھ مراسم انجام پا رہے ہیں, اس کے اندر کچھ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے, کیا یہ اتنی بڑی مشکل ہے کہ اس کی وجہ سے سوسائٹی میں ناامنی آ جاتی ہے؟ اس موقع پہ تو کوئی ناامنی نہیں آتی, اس موقع پہ تو لوگ بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں, اس کا ناامنی سے کیا تعلق بنے گا؟ ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں ہاں اس طرح کی کچھ مشکلات ہیں, اور معمولاً نہ دیندار اور نہ دین سے علیحدہ, معمولا لوگوں کے اندر اتنی گہرائی نہیں ہوتی کہ وہ اس معاملے کو یہاں تک جا کر دیکھ سکیں. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی مناسبت سے چند جملات عرض کریں، پہلے سوسائٹی کی مشکلات کو سمجھنے کے عنوان سے کہ معاشرے کے اندر جب کوئی مشکل آتی ہے تو اس کو کس گہرائی تک جا کے دیکھا جا سکتا ہے، اس کی ایک مثال پہلے عرض کر دیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب یہ کہ موضوع کی اہمیت کو بیان کرنے کی شاید کچھ بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ آیا اتحاد ہونا اہم چیز ہے. میرا اپنے ایک خیال ہے اور میں معمولاً اس کے اوپر اصرار کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ایک وقت تھا جب ہم اپنی غلطیوں کی قیمت دشمنوں کے یا مخالفین کے چند جملات سے ادا کر رہے تھے. مثلا اگر ہم کوئی غلطی کریں گے تو مخالفین چند جملات کہیں گے، کچھ چیزوں پہ ہم پہ طنز کریں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا. اب ہم اپنی غلطیوں کی قیمت خون سے ادا کر رہے ہیں. اب ہم جہاں غلطی کر رہے ہیں وہاں چند انسانوں کا خون بہنا ہے. اگر وہ ایک وقت تھا جب ہماری غلطیوں کی قیمت کم تھی تب بھی یہ سوال تھا کہ ہم غلطی کیوں کر رہے ہیں، اب جب کہ ہماری غلطیوں کی قیمت خون ہے، کہ اب وقت نہیں آیا کہ اپنے آپ سے پوچھیں اب ہم غلطی کیوں کر رہے ہیں؟ اور ہم سب کو ایک بات بہت اچھے طریقے سے پتا ہے، وہ یہ کہ اس میں کمی کا مستقبل قریب میں کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. اس میں کمی کا فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، مگر یہ کہ کوئی بہت بڑی کوئی تبدیلی رونما ہو جائے. اور اس کی وجہ بہت واضح ہے، وہ یہ کہ دنیا میں جو کچھ بھی پیش آئے گا اس کے کچھ نہ کچھ علل و اسباب ہوں گے. دنیا میں کوئی چیز بلا ربط انجام نہیں پائے گی. بالکل اس طرح جس طرح سے اگر آپ نے کوئی چیز اچھی اپنے لیے حاصل کرنی ہے، اپنے مادی اعتبار سے عرض کروں، کھانے کو میٹھا لینا ہے تو آپ نے شکر ڈالنی ہے. آپ نمک ڈال کے مٹھاس حاصل نہیں کر سکیں گے. اگر غذا کے اندر ایسا ہے، کھانے کے اندر ایسا ہے، تو معاشرے کے اندر اگر ہم اپنی طرف سے اچھی محنت نہیں کریں گے تو معاشرے سے اچھا رزلٹ کیسے لے سکتے ہیں؟ اب یہ ہمارے سامنے ایک مشکل ہے، اور اس مشکل کو میں چاہوں گا ہم دینی سطح پہ حل کریں. اور اس دینی سطح پہ حل کرنے کی غرض سے بجائے یہ کہ انتہائی سادہ جواب دے کے معاملے کو ختم کیا جائے، میں نے عرض کیا پہلے ایک ذرا سا معاشرے کی تحلیل کی ایک مثال لے لی جائے. معاشرے میں کسی چیز کو اگر انالیسس کیا جاتا ہے تو اس کی مثال کس طریقے سے ہوتی ہے؟ میں ایک سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کا تجزیہ کروں گا. اور مثال یہ ہے کہ فرض کرنا کسی معاشرے کے اندر چوری ہو رہی ہے، اور آپ نے اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ چوری کیوں ہوتی ہے. چوری کیوں ہوتی ہے تو اس کے چند درجات آپ طے کر سکتے ہیں. میں وہ مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صاحب فرض فرمائے آپ کے معاشرے کے اندر آپ نے احساس کیا چوری ہوتی ہے، تو کچھ لوگوں سے پوچھا جائے بھی چوری کیوں ہوتی ہے، بہت سادہ سا ایک جواب ہوگا وہ یہ کہ چونکہ آپ نے چوکیدار نہیں بٹھائے ہوئے لہذا چوری ہو رہی ہے. اگر آپ چوکیدار بٹھا دیں تو چوریاں ختم ہو جائیں گی. ایک بہت سادہ جواب ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جواب دیجئے نہ دیجئے اپنے ذہن میں سوچ لیجئے گا، وہ یہ کہ کیا چوکیدار بٹھانے سے چوریاں ختم ہو جاتی ہیں؟ نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پر زیادہ چوریاں ہو رہی ہوں وہاں چوریاں کم ہو جائیں، لیکن ایک بات پھر ہوگی، پھر چھوٹی چوری نہیں ہوگی، پھر بڑی چوریاں ہوں گی. کیونکہ آپ نے چوکیدار بٹھا کر چوری کرنے والوں کی چوری کے عمل کو مہنگا کر دیا ہوگا، تو اب چھوٹی چوری نہیں ہوگی بلکہ بڑی چوری ہوگی. کیونکہ جو چوری کرنے آئے گا وہ اس نے انویسٹمنٹ تیاری کے اوپر زیادہ کر لی ہوگی. تو جب اسمگلنگ کے رولز ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو اسمگلڈ چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اسمگلنگ مہنگی ہو جاتی ہے، پھر اس وقت سستی نہیں ہوتی پھر اسمگلنگ. تو یہ قانون ہے دنیا کے اندر. مجھے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر چوری ہو رہی ہے، آپ نے کہا بھائی چوری کا حل یہ ہے کہ چوکیدار بٹھا دیے جائیں، آپ نے چوکیدار بٹھا دیے، اب چوریاں ختم ہو جائیں گی، تو ہم کہیں گے نہیں چوریاں ختم نہیں ہوں گی، چھوٹی چیز کی چوری نہیں ہوگی، بڑی چیز کی چوری ابھی بھی ہوگی، ابھی بھی ہوگی. اور یہ جو معاشرے جو آپ دیکھ رہے ہیں جن کو ہم اور آپ مثال میں کہتے ہیں یہاں چوریاں نہیں ہوتی، یہاں چوکیدار نہیں ہوتے، بس کئی ملین کیمرے لگے ہوئے ہیں، کئی ملین کیمرے لگے ہوئے ہیں. یعنی اگر آپ انگلستان جیسے معاشرے کی بات کر رہے ہیں، لندن جیسے شہر کی بات کر رہے ہیں، تو صبح سے شام تک اگر آپ روڈ کے اوپر گھومے ہیں، آپ کی کئی سو تصویریں کھنچ چکی ہیں۔ اس خاطر چھوٹی چوریاں نہیں ہو رہی، اس خاطر چھوٹی چوریاں نہیں ہو رہی۔ بس چوری کیوں نہیں ہوتی؟ کسی نے کہا چوکی دار نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہم نے عرض کیا نہیں، چوکی دار نہ ہونے کی وجہ سے چوری نہیں ہوتی، بلکہ کوئی اور وجہ ہے۔ ہاں، اس سے چوری کم ہو جائے گی، اب مہنگی چوری ہوگی، اب دوسرے اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں، ایک ایک کر کے اسٹیج بڑھائیں گے۔ درود بھیجے گا محمد وال محمد۔ دوسرے مرحلے میں ہم سوچتے ہیں چوری نہیں ہوتی، چوری کو آپ نے روکنا ہے تاکہ چوری نہ ہو، تو آپ ایک کام کریں، بجے کہ چور کی سزا کو بڑھا دیں۔ جو بھی چوری کرے گا اس کی سزا بڑھا دیں۔ اگر آپ سزا بڑھا دیں گے تو سامنے والا کہتا ہے پھر چوری نہیں ہوگی۔ اب میں آپ سے پھر دوبارہ پوچھوں گا، کیا چوری کی سزا بڑھانے سے چوری ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ پھر دوسرا مسئلہ، اس کا مطلب ہے چوری اور مہنگی ہوگی، لیکن چوری کی سزا بڑھانے سے چوری ختم نہیں ہوتی۔ ایک دوست نے مجھے بتایا، کہنے کہ ان کا افریقہ میں کارخانہ تھا، وہاں ان کا جو انچارج تھا وہ ہر روز آ کے ان کو بتاتا تھا کہ آج کارخانے میں اتنی چوری ہو گئی، آج اتنی چوری ہو گئی۔ ہر روز کا ایک معاملہ تھا کہ اتنی اتنی چیزوں کی چوری ہر روز ہوگی۔ پھر ایک دن ایک چور پکڑا گیا، جس دن چور پکڑا گیا اس آدمی کو انہوں نے کارخانے کے میدان میں کھڑا کیا، وہاں ایک پول سے باندھا، اور اس پول کے اوپر جلتے ہوئے ٹائر ڈال کر اس کو آگ لگانا چاہیے۔ اچھا، وہ جس کا کارخانہ تھا اس نے کہا کہ بھائی یہ کارخانہ میرا ہے، میں اپنے چور کی یہ سزا تجویز نہیں کر رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ معاملہ اس میں ہے کہ آپ کی کوئی دخالت ہی نہیں ہے، یہ ہماری سوسائٹی کا کسٹم ہے، یہ ہمارا رسم و رواج ہے، وہی کہ اگر کوئی چور پکڑا جاتا ہے تو اس کو یہ سزا دی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آج پہلی دفعہ چوری ہوئی ہے؟ ہر روز چوری ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کو چوری کی سزا نہیں دیتے، ہم اس کو پکڑے جانے کی سزا دیتے ہیں، اور وحشتناک سزا دیتے ہیں۔ فون جلا دیا، اسے جلا دیا۔ اچھا، جب وہ جل گیا، کہ اگلے دن چوری رک گئی؟ نہیں، اگلے دن پھر چوری ہوئی۔ سب کو معلوم تھا کہ ہونی ہے۔ اس سزا دینے سے بھی جو کیپٹل پنشمنٹ ہے، موت کی سزا ہے، وحشتناک ترین موت کی سزا ہے، اس سے بھی چوری نہیں رکی ہے۔ ایک چوری ہوئی ہے، ہم نے کہا چوکی دار بٹھا دیں، شاید چوری رک جائے، دیکھا نہیں، چوکی دار بٹھانے سے چوری نہیں رکتی ہے۔ آپ اس کو سزا دینا شروع کر دیں، اس سے بھی چوری نہیں رکی ہے۔ اب تیسرے مرحلے میں جاتے ہیں، درود بھیجے گا محمد وال محمد۔ اچھا، اب تھوڑا سا گہرائی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی کے سامنے والا کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، جب تک غربت ہے چوری ہوگی، جب تک غربت ہے چوری ہوگی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں چوری نہ ہو، آپ ایک کام کریں، آپ غربت مٹا دیں۔ اگر آپ غربت مٹا دیں گے تو پھر چوری ختم ہو جائے گی۔ اب میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ جواب دیں، اپنے دل میں سوچے گا یہ حل آپ کو مناسب لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے۔ اب آپ کی رائے تقسیم ہو گئی ہے، اور بالکل ایسے ہی ہونا بھی چاہیے، کیونکہ کچھ لوگوں نے یہاں تک سوچنا ہے اور اس کے بعد نہیں سوچنا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کے بعد بھی سوچنا ہے۔ ٹھیک ہے، تین حل ہو گئے ہمارے پاس۔ ایک تو یہ تھا کہ چور کے لیے آپ چوکی دار بٹھائیں، دوسرا یہ تھا کہ چور کے لیے چوری کی سزا بڑھائیں، تیسرا حل یہ ہوا کہ بھائی اگر آپ غربت ختم کر دیں تو چوری ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہاں پر تھوڑا سا رک کر، اس پریکٹس کی خاطر، یہ جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اس سے ہماری مجلس کا کوئی تعلق نہیں ہے، گرچہ چوری ہونا بہت بڑا کرائسس ہے، لیکن اس کو حل کرنا ہمارے یہاں پہ کام نہیں ہے۔ لیکن جو کام ہم کر رہے ہیں وہ صرف اس خاطر کر رہے ہیں، ایک ایکسرسائز ہو جائے کہ یہ کام ہوتا کیسے۔ اگر آپ سوسائٹی میں کسی چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ وجہ ہے، کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ وجہ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ، جہاں پر یہ وجہ نہیں ہو وہاں پر وہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ چوری کی وجہ غربت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں غربت نہیں ہو وہاں چوری نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں غربت ہو وہاں زیادہ چوری ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح کہا، 50 سال پہلے ہم لوگ غریب تھے نہیں تھے، پہلے زیادہ چوری تھی یا اب زیادہ چوری ہے؟ یہ تو الٹا ہو گیا۔ اس مطلب یہ کہ غربت اس کا بنیادی مسئلہ نہیں ہے. 50 سال پہلے ہم زیادہ غریب تھے, اب خود جانتے ہیں, اپنے اپنی زندگی کو جانتے ہیں, ہم لوگ جانتے ہیں اپنے ملک کو. 50 سال پہلے جو ریسورسز اس وقت ہمارے پاس, حتیٰ اس شہر کے اندر, گاؤں دیہات کو تو چھوڑ دیں, جو اس شہر میں 50 سال پہلے ہمارے پاس ریسورسز تھے, وہ قطعاً اس سے کہیں زیادہ اس وقت ہمارے پاس ہیں اس شہر کے اندر. اس کے باوجود ہماری چوریاں بڑھی ہوئی ہیں, جبکہ اصول کے مطابق اگر اسے قبول کر لیا جائے کہ غربت کی وجہ سے چوری ہوتی ہے, تو جتنی جس جگہ پہ دولت ہونی چاہیے تھی اتنی اس جگہ پہ چوری ختم ہو جانی چاہیے تھی, لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا. ایسی مثالیں شاید مجالس میں نہیں دی جاتی ہیں, لیکن میں دینے کی جسارت کر رہا ہوں, چونکہ اس مثال کے ذریعے سے ہم علت کو سمجھنے کی کوشش کر پائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. سب دنیا میں معمولاً یہی سمجھا جاتا ہے کہ جہاں غربت ہوتی ہے وہاں چوریاں ہوتی ہیں, اگر غربت نہیں ہوگی تو چوری نہیں ہوگی. ہم نے عرض کیا یہ بات کوئی زیادہ معقول بات نہیں ہے. پھر آپ اپنے آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھ سکتے ہیں, جو پاکستان میں بہت بڑی چوریاں کرتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں؟ بھائی ہمارے جیسے مڈل کلاس کا بندہ چوری کتنے کی کر لے گا؟ بہت تیر مارے گا, چند لاکھ روپے کی چوری کر لے گا. اچھا یہ جو اربوں روپے کی چوری کرتے ہیں, یہ قوم کے غربا ہیں بےچارے, ان کی تنخواہیں کم ہیں؟ نہیں, ہرگز نہیں. ان کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ. جو دنیا میں اس معاملے میں بدترین مثال اب تک آ رہی ہے وہ امریکہ کی کمپنی تھی اینرون نام کر کے, اس کی مثال ہے. اس کا کرپشن کئی بلین ڈالر کا تھا, اور جن لوگوں نے کرپشن یہ کیا تھا کئی بلین ڈالر کا, ان کی اپنی سالانہ تنخواہیں کئی ملین ڈالرز تھیں. کئی ملین ڈالر سالانہ تنخواہ میں لینے والوں نے کئی بلین ڈالر کا کرپشن کیا تھا, اور امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک کے اندر, اور یہ کمپنی دنیا کی بہترین کمپنیز میں سے ایک شمار کی جاتی تھی, اور یہ بینک کرپٹ ہو گئی تھی, اس کے اندر کرپشن کرنے والے لوگوں میں کوئی بھی مڈل کلاس نہیں تھا, سب کے سب نیو یارک کے پوش ایریاز کے اندر رہنے والے تھے. یہ تو دنیا کی مثال ہے, پاکستان کی مثال تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اس کا مطلب ہے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ غربت مٹا دو چوری مٹ جائے گی, ہم کہیں گے نہیں بھائی, غربت مٹانے سے چوری نہیں مٹتی, غربت سے چوری نہیں مٹتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ سب کو پیسے دے دیں, سب کے پاس پیسے ہوں, تب بھی چوری باقی رہے گی. چوری کا سبب کچھ اور ہے, چوری کا سبب کچھ اور ہے. ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. واجل فرجم. صاحب معاملہ یہ ہے کہ اب ہم اور نزدیک آتے ہیں, یہ کہ چوری کا جو بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں پیسے کی بنیاد پہ احترام ہوتا ہے وہاں چوری ہوتی ہے. پیسہ ہونے نہ ہونے سے چوری نہیں ہوتی, جہاں پیسے کی بنیاد پر احترام ہوتا ہے اس معاشرے میں لوگ پیسے کی خاطر چوری بھی کرتے ہیں. اس کا ایک پس منظر ہے. پس منظر کیا ہے؟ ہر انسان کو عزت چاہیے, ہر انسان کو عزت چاہیے, چاہے کوئی دنیا کا چھوٹا کام کر رہا ہو یا دنیا کا بڑا کام کر رہا ہو, کسی بڑے گھرانے سے ہو یا چھوٹے گھرانے سے ہو, بے عزتی کوئی انسان نہیں چاہتا, سب کو عزت چاہیے ہوتی ہے. جس معاشرے کے اندر عزت ملتی ہو دولت کے ہونے سے, اگر دولت ہوگی تو عزت ہوگی, اور دولت نہیں ہوگی تو عزت بھی نہیں ہوگی. اس معاشرے کے اندر چونکہ سب کو عزت چاہیے, اور انسان کی فطرت میں ہے کہ اس کو عزت چاہیے, تو وہ سب پیچھے دوڑتے ہیں عزت کے, اور عزت لینے کے لیے کیا چاہیے ان کو؟ ان کو پیسہ چاہیے. اچھا اب یہ جو عزت کی بنیاد پیسہ بنتی ہے, اس میں ایک اور گہرائی ہے, اس میں ایک اور مشکل ہے, اور میں یہ بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ انالیسس میں اس خاطر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ برین اسٹارمنگ ہو جائے, اس سے ہمیں فائدہ ہونا ہے آگے جا کر, اس سے ہم اپنی قومی مشکل کو حل کرنے کی طرف فائدہ اٹھائیں گے کہ یہ انالیسس کیسے ہوتا ہے. اگر عزت کی بنیاد دولت ہو تو جنگ ہوگی, اگر عزت کی بنیاد تقویٰ ہو تو جنگ نہیں ہوگی. اچھا ممکن ہے کوئی مطالبہ کرے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر عزت کی بنیاد دولت ہو تو جنگ ہوتی ہے، عزت کی بنیاد تقویٰ بنے تو جنگ نہیں ہوتی. یہ کیسے؟ چونکہ آپ لوگ تقویٰ کو اہمیت دیتے ہیں تو آپ نے کہا اس تقویٰ کی بنیاد پہ جنگ نہیں ہوگی، اور کوئی اور دولت کو اہمیت دیتا ہے تو آپ نے اس کو رگڑنے کی خاطر کہہ دیا کہ عزت کی بنیاد دولت ہو تو پھر جنگ ہو جائے گی. ہاں نہیں، ہم اس کو ایک اور طریقے سے دیکھنا پڑتا ہے. وہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اب اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور مجھے چونکہ یہ مشکل کام کرنا ہے میں مثالوں کا سہارا لے لے کے آگے بڑھتا رہوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اب سے میں صرف تصورات کی حد میں، صرف تصور کی حد میں سوچئے گا، یہ جو ایتھلیٹس کی دوڑ ہوتی ہے، مثلا 10 آدمی دوڑ رہے ہوتے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 10 کے 10 فرسٹ آ جائیں؟ نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک کو فرسٹ آنے کے لیے 9 آدمیوں کو پیچھے رہنا ہوگا، 9 کو پیچھے رہنا ہوگا. یہ تو ہے. ویسے اگر کسی نے فرسٹ آنا ہے تو 9 کو کم سے کم فرسٹ سے محروم رہنا پڑے گا، 10 کے 10 فرسٹ نہیں ہو سکتے. صحیح ہے. اچھا اب کیا تقویٰ میں بھی ایسی دوڑ ہوتی ہے؟ تقویٰ کی دوڑ میں اور اس دوڑ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کی دوڑ میں یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ لوگوں کو لے کر لائن کراس کرے گا وہ فرسٹ آئے گا. تقویٰ کی دوڑ میں یہ خوبی ہوتی ہے. تقویٰ کی دوڑ میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو فرسٹ آنے کے لیے 9 کو ہرانا پڑے گا. تقویٰ میں فرسٹ وہ آتا ہے جو باقی 9 کو لے کر بھی آئے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے تقویٰ کی بنیاد پر دوڑ لگوائی ہے، اب نہ صرف یہ کہ جنگ نہیں ہوگی بلکہ ہر ایک دوسرے کا ساتھ دے گا، کیونکہ مجھے جیتنا ہے. اب آپ تصور فرمائیں، بالکل اس مجلس کے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر مجھے اس سید الشہداء کی عزاداری میں اللہ سے ثواب لینا ہے تو کس صورت میں میرا ثواب زیادہ ہوگا؟ اس صورت میں کہ باقی سب کو سمجھ میں نہ آئے، یا جتنے زیادہ لوگوں کو سمجھ میں آئے؟ جتنے زیادہ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا میرا ثواب زیادہ ہوگا. تو میں اکیلے دوڑ نہیں سکتا، مجھے دوڑ کے لیے بہترین کام یہ کرنا ہوگا کہ سب کو لے کے چلنا ہوگا. بھائی اب میں سب سے لڑوں گا کیا؟ اب کیوں لڑوں؟ مجھے تو سب کو لے کے جانا ہے. اگر مجھے سب کو لے کے جانا ہے تو میں ان سے لڑ ہی نہیں سکتا، چونکہ اگر میں اکیلا باؤنڈری لائن پر آیا تو خدا میری سرزنش کرے گا کہ تم اکیلے آئے کیوں اصلا، تمہیں تو سب کو لے کے آنا تھا. تقویٰ کی بنیاد پر جنگ نہیں ہوتی، تقویٰ کی بنیاد پہ دوستی بڑھتی ہے. اچھا اب اگر پیسے کی بنیاد پہ فرسٹ آنا ہے، اگر مجھے پیسے کی بنیاد پہ فرسٹ آنا ہے تو پھر ایک مشکل ہے. اگر ایک آدمی کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو قطعاً دوسروں سے کم ہونا ہے، قطعاً دوسروں سے کم ہونا ہے. دنیا میں حساب لگاتے ہیں، دنیا میں جو سب سے زیادہ طلب کی جانے والی میٹل ہے وہ گولڈ ہے. دولت کا جتنا بھی اندازہ لگایا جاتا ہے وہ زیادہ تر گولڈ سے لگایا جاتا ہے. اکانومسٹ نے اس بات کا جائزہ لیا ہے، پوری دنیا کے گولڈ کو اگر پگھلا دیں، میلٹ کریں، اس کا ایک کیوب بنائیں، کتنا بڑا کیوب بنے گا؟ پوری دنیا کا گولڈ، عورتوں کی زیورات کو پتہ نہیں بینکس کے لاکرز کے اندر، گورنمنٹ کے ٹریجریز کے اندر، اور لوگوں کے پاس جو رکھا ہوا ہے، ساری دنیا کے پوسیبل گولڈ کو میلٹ کریں تو کہتے ہیں کہ صاحب ایک کیوب بنے گا 20 میٹر لمبا، 20 میٹر چوڑا، 20 میٹر اونچا، معاملہ ختم. دنیا میں گولڈ اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اچھا اگر گولڈ اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور اس گولڈ پر جنگ ہونی ہے، اس گولڈ پر عزت ملنی ہے، تو جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب تو جنگ ہونی ہونی ہے. 7 ارب آدمیوں نے اس گولڈ پہ لڑنا ہے، اور جس کو جتنا بڑا حصہ ملا وہ جیتے گا. اس کا مطلب ہے جنگ تو ہونی ہے. اگر آپ پیسے کی بنیاد پر لوگوں کو عزت دیں گے، معاشرے کے اندر جنگ ہوگی. اب آ جائیں اپنی مثال کی طرف. چوری کیوں ہو رہی تھی؟ چوکی دار نہ ہونے سے. ہم نے کہا نہیں، اس کی وجہ سے چوری نہیں ہوتی. بہت ساری جگہوں پہ چوکی دار بھی نہیں ہوتا ہے، چوری نہیں ہوتی. سزا زیادہ دیں تو چوری نہیں ہوگی، عرض ہوا نہیں، سزا زیادہ دینے سے چوری کی قیمت صرف بڑھتی ہے، باقی چوری نہیں رکتی ہے. پھر بات ہوئی کہ غربت ہوتی ہے تو چوری آتی ہے، جواب دیا گیا کہ بڑے بڑے عمراء زیادہ بڑے چور ہوتے ہیں، اور بہت سارے فقراء چوری نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ پہلے ایک زمانے میں اس سے کم غریب، اس سے کم امیر تھے، ہماری غربت زیادہ تھی اور ہماری چوری پھر بھی کم تھی، یہ سبب نہیں ہے. پھر بات آئی وہ یہ کہ ہاں جہاں پر لوگوں کو عزت اور احترام دولت کی بنیاد پہ ملتا ہے وہاں پر چوری ہوتی ہے. اب کیا اس کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں؟ یہاں تک آ گئے نا، جہاں پر عزت اور احترام دولت کی بنیاد پہ ملے گا، چونکہ دولت کم ہے، لوگ ایک دوسرے سے لڑیں گے، جس کے پاس ہاتھ میں آ گئی اس کو دیکھ کر دوسرے کوڑیں گے، جب کوڑیں گے تو غلط راستے پہ جائیں گے، چوری کریں گے. بھائی کیا اس کے پیچھے کوئی اور ریزن بھی ڈھونڈ سکتے ہیں یا یہیں پہ انالیسس روک لیں؟ اگر یہاں پہ روک لیں اب بھی بری جگہ نہیں رکے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں. وہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اس سے پیچھے ایک اور سوال کرنا پڑے گا، وہ کون سے معاشرے ہوتے ہیں جہاں دولت کی بنیاد پر احترام ملتا ہے؟ ان معاشروں میں ایسا ہوتا کیوں ہے؟ آپ، میں مثال کو تھوڑا تشریح کر دیتا ہوں. آپ نے ابھی ایک بات کو قبول کیا تھا، وہ یہ کہ 50 سال پہلے یہاں چوریاں کم تھیں. کیا 50 سال پہلے بھی ہمیں، ہم لوگوں کو عزت دولت کی بنیاد پہ دے رہے تھے؟ اگر دیتے بھی ہوں گے تو کم لوگ ایسے دیتے ہوں گے. زیادہ تر لوگ انسان کو عزت دیتے تھے انسان ہونے کی بنیاد پر، زیادہ تر لوگ ایسے تھے. اگر ایسا تھا اس کا مطلب ہے وہاں پہ چوری کم تھی، اور جب انہوں نے عزت دینا شروع کی دولت کی بنیاد پر تو ان کی چوریاں بڑھنا شروع ہو گئیں. اب اگلا سوال ہے، یہ معاشروں میں عزت دولت کی بنیاد پر کب دی جاتی ہے؟ یہ تبدیلی آتی کیوں ہے؟ یہ تبدیلی کیوں آتی ہے؟ یہ تبدیلی اس وقت آتی ہے جب انسان دولت کو اور دنیا کو اساس بناتا ہے اور خدا اور آخرت کا انکار کر رہا ہوتا ہے. جیسے ہی انسان خدا، آخرت اور روح کو کم توجہ کی نظر سے دیکھتا ہے، دنیا کو زیادہ توجہ دینے لگتا ہے، تو پھر دنیا کی بنیاد پر عزت دیتا ہے. جب دنیا کی بنیاد پر عزت دیتا ہے تو پھر عزت پہ جھگڑا ہوتا ہے، اور عزت حاصل کرنے کے لیے لوگ چوری کرتے ہیں. اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوا پھر؟ جیسے ہی لوگ خدا کو بھلاتے ہیں، اب باقی سب کو اسکپ کر دیں، جیسے ہی لوگ خدا کو بھلائیں گے چوری ہونا شروع ہو جائے گی. جیسے ہی خدا کو بلائیں گے، جیسے ہی خدا کو بلائیں گے مادہ ان کے لیے اہم ہوگا. جب مادہ ان کے لیے اہم ہوگا مادے کی بنیاد پہ عزت دیں گے. جب مادے کی بنیاد پہ عزت دیں گے لوگ اپنی عزتوں کے حصول کے لیے مشکل میں پھنس جائیں گے. جب مشکل میں پھنس جائیں گے تو غلط صحیح کا خیال نہیں کریں گے اور چوری بھی کریں گے. صحیح ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ کہیں پہ دیکھیں کہ خدا کو بھلایا جا رہا ہے، آپ اتنی ہی طاقت سے کھڑے ہو جائیں جتنا اپنے گھر چوری ہونے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں. بھائی جس دن میرے گھر چوری ہو جائے نعوذ باللہ تعالی، میں کتنی طاقت سے کھڑا ہوتا ہوں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. اگر مجھے پتا چل جائے آج رات میرے گھر چور آنے والے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں؟ جتنے بھی ریسورسز ہیں استعمال کر لوں گا چور کو روکنے کے لیے. جب معاشرے میں خدا کو بھلایا جاتا ہے اس وقت کہاں ہوتا ہوں؟ جبکہ بات وہاں پہ شروع ہو رہی ہوتی ہے، بات وہاں سے شروع ہوتی ہے. جب معاشرے میں خدا کو بھلایا جاتا ہے تب یہ ساری داستان شروع ہونے والی ہوتی ہے، اس وقت کوئی نہیں سوچتا. یہ ہم انسانوں کی فکر کی کمی کا نتیجہ ہے. میں ایک مثال اور آپ کی خدمت میں ہوں، اپنی مشکل کی، اپنے مسئلے کی طرف منتقل ہوتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ علی محمد محمد عجل فرجہم. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر کسی کا بیٹا نافرمان ہو جائے، جب اپنی طاقت کے وقت پہ پہنچے اور اپنے بوڑھے باپ کو گھر سے باہر نکال دے. یہ اچھی بات ہوئی یا بری بات ہوئی؟ بہت بری بات ہوئی. اور جس کے ساتھ ہوئی ہے اس کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ بہت برا لگے گا. اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں، جب اس جوان نے پہلی دفعہ خدا کو بھلانے کی کوشش کی تھی تب اس باپ کو اتنا برا لگا تھا؟ یہ ہماری مشکل ہے. ہماری جو اصلی مشکل ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب معاملہ شروع ہو رہا ہوتا ہے تو اب اپنی کم عقلی اور کم فہمی کی وجہ سے سمجھ نہیں پاتے کہ داستان کہاں تک جائے گی. اس وقت ہم سوچتے کیا ہیں؟ وہ یہ کہ اگر دو رکعت نماز فجر نہیں بھی پڑھی یا اگر وہ دین کو اتنی اہمیت نہیں بھی دیتا تو جب تک اس کے اکیڈیمکس اچھے ہیں، جاب اچھی کر رہا ہے، مجھے کیا مشکل ہے، کمپرومائز کر لیتا ہوں. اچھا اس وقت میں یہ نہیں سوچ پاتا کہ میں جس پہ کمپرومائز کر رہا ہوں یہ میری بقا کے لیے پلر ہے، پلر پہ کمپرومائز کر رہا ہوں. ایک دفعہ یہ ستون ہٹ گیا میری پوری عمارت گرنے والی ہے. پھر ہماری غلطی یہاں پر ہے. اب میں آتا ہوں قومی اتحاد کی طرف، جو ہماری قوم کے ساتھ مشکل بنی ہوئی ہے کہ اتحاد کیوں نہیں ہے ہمارے اندر. اس اتحاد کی داستان کو بھی پہلے اس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اتحاد کے آپ کے اور میرے پاس حل کیا ہے اور اس حل کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے حل ہوگا یا اس سے حل نہیں ہوگا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ایک بار پھر میں ان لوگوں سے معذرت خواہوں جو نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ بات اتنی گہرائی تک جائے. کچھ دوست احباب ہوتے ہیں ہمارے کہ جو مجالس کے اندر یہ چاہ رہے ہوتے ہیں باتیں اتنی گہرائی تک نہ جائیں، 40-50 منٹ اتنا زیادہ دماغ کے اوپر بوجھ نہ دلوایا جائے. صحیح. اب میں آپ کی خدمت میں صرف ایک بات عرض کر چکا ہوں، اب تک ہم اپنی غلطیوں کی قیمت جملوں سے ادا کر رہے تھے، اب ہم اپنی غلطیوں کی قیمت خون سے ادا کر رہے ہیں. اب بھی اگر سختی تحمل نہیں کرنی ہے تو مجھے نہیں معلوم آگے قیمت کتنی دینی ہے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو میں نے آپ سے کہا مجھے نہیں معلوم، کچھ کچھ مجھے اندازہ ہے کہ کیا دینی ہے. اس خاطر میں کہوں گا یہ سختی برداشت کر لیں، بیا یہ فکر کی سختی برداشت کر لیں. بالکل اس باپ کی طرح، خدا نہ کرے نعوذ باللہ جس دن اس کو گھر سے باہر نکالا گیا ہو اس دن اس کا دن کیسا دن ہے، اس کی زندگی کا سخت ترین دن ہے. نہ اس وجہ سے کہ وہ سائے سے محروم ہوا ہے، اس وجہ سے کہ اولاد سے محروم ہوا ہے، اولاد سے محروم ہوا ہے. اس کو کب ہوشیار ہو جانا چاہیے تھا؟ اس کو اس وقت ہوشیار ہو جانا چاہیے تھا جب پہلی غلطی ہوئی تھی. اس کو اسی وقت سمجھ جانا چاہیے تھا کہ بھئی یہ جو میں کر رہا ہوں، تحمل جس کے اوپر کر رہا ہوں، صبر جس کے اوپر کر رہا ہوں اپنی دانش میں اور در حقیقت نظر انداز کر رہا ہوں، یہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں میں. یہ اتنی طاقت ہم میں نہیں ہوتی، اتنا سمجھنے کی طاقت ہم میں نہیں ہوتی. پانی گزر جاتا ہے پھر ہمارے پاس ایک افسوس ہوتا ہے. اچھا زیادہ تر لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں چل پاتا کہ وہ پہلا مرحلہ تھا کون سا. زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں چل پاتا، پانی سر پہ سے گزر جاتا ہے، وہ بےچارے اسی پانی کے اوپر افسوس کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن تھا جس میں ہی سبب بنا تھا پانی گزرنے کا اور میں نے سوچا ہی نہیں تھا. ہم بھی اسی طریقے سے ہیں اس وقت. یہ جو کچھ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، جس پہ ہر آدمی کا دل کوڑ رہا ہے، یہ کہیں سے شروع ہوا ہوگا. اس کو ہم نے احساس نہیں کیا کہ بھئی یہ یہاں سے شروع ہوا ہے، اس کو احساس نہیں کیا. اور اب ہر آدمی مشکل میں پھنسا ہوا اور ایک دوسرے سوال کر رہا ہے یہ مشکل کیسے حل ہوگی. اچھا جب کوئی آدمی کسی مشکل میں پھنستا ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ حل کیسے کرنا ہے، تو معمولاً جو چھوٹے کیلیبر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بلیم گیم کر کے معاملے کو ختم کر دیتے ہیں. بلیم گیم کیا ہے؟ مجھے کہ اسے کہتے ہیں یہ ساری غلطی اس کی ہے، معاملہ ختم ہو گیا. اچھا یہ کہہ کر وہ اپنے دل کے تو بھڑاس نکال لیتا ہے، لیکن کیا مشکل حل ہو جاتی ہے؟ نہیں، مشکل حل نہیں ہوتی. مشکل تو وہیں کی وہیں ہے. مثلاً فرض فرمائیں وہی باپ، جو میں بار بار مثال میں کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی جذباتی سی مثال ہے، جس دن اس کو گھر سے باہر نکالا گیا ہے یہ خوب برا بھلا کہے گا اپنی اولاد کو کہ کتنا ناخلف تھا اور کتنا یہ تھا اور کتنا وہ تھا، اور وہ دن ہی برا دن تھا جس دن یہ پیدا ہوا تھا، یہ ساری باتیں کرے گا. لیکن اس سے کوئی پوچھے کہ تمہاری ان باتوں سے مشکل حل ہو جائے گی کیا؟ نہیں، اس سے مشکل حل نہیں ہوتی. آج ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، یکجہتی نہیں ہے، یونٹی نہیں ہے ہمارے اندر. ہم سب ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ. مثلا سب کہیں علماء کی غلطیاں ہیں، وہ کہیں نہیں علماء کی، جوانوں کی غلطیاں ہیں، تیسرا آدمی کہے بانیان مجالس کی غلطی ہے، چوتھا آدمی اس کو کہے، پانچواں آدمی اس کو کہے. ان سب کو کہنے سے اگلے دن اتحاد ہو جائے گا؟ نہیں, جو پہلے بچا کچھ تھا بھی وہ بھی چلا جائے گا. اس سے کوئی مشکل حل نہیں ہوتی. صرف ایک راستہ ہے, کوئی آئے تجزیہ کرے, یہ بتائے اب ہونا کیا ہے. اچھا, اب ہم لوگوں کے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہے, یہ تجزیہ کا کام کس فورم پہ ہونا ہے, کس پلیٹ فارم پہ ہونا ہے؟ بھائی کوئی پلیٹ فارم ہمارے پاس قوم کے ناطے سوائے عزداری کی کوئی جگہ اور نہیں ہے. اور اگر یہ طے کر لیا ہے کہ عزداری میں مشکلات کو حل نہیں کرنا ہے, عزداری میں صرف چند چیزیں بحث میں لائی جانی ہیں, اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہوگا. جیسے کہ پتہ نہیں کتنے دوست احباب ہم سے خاص جملہ کہتے ہیں, عزداری میں صرف یہ چاہیے اور یہ چاہیے اور تیسری کوئی بات نہیں چاہیے. تو صرف یہ بتاؤ, یہ دنیا میں مشکلات جو ہیں یہ دین کے نام پہ حل کیسے ہوں گی, کہاں حل ہونی ہے؟ پھر اس دین کو ہم کیسے اس دنیا میں بچا پائیں گے جس کے لیے امام حسین نے قربانی دی تھی؟ کیسے بچائیں, کہاں سے بچا سکیں گے؟ فیضان محترم, یہ وہ پس منظر ہے جس کے اندر ہم نے گفتگو کی اور تھوڑا سا تجزیہ پیش کر کے آپ کی خدمت میں ایک مثال قائم کی کہ دیکھیے اس طریقے سے تجزیہ کیا جا سکتا ہے سوسائٹی کے کاموں کا. اب ہم کل کم سے کم اس بات کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے, اتحاد نہ ہونے کی وجہ کیا ہے, تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ اگر اتحاد چاہیے تو اتحاد کیسے ایجاد ہوگا. لیکن اس سے پہلے میں ایک اور کام کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو لوگوں کے ذہن میں فارمولا ہے اتحاد بنانے کا, پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. لوگوں کے ذہن میں جو فارمولاز ہیں کہ بھئی اگر یہ کام کر لینا تو پھر اتحاد ہو جائے گا, اس میں تھوڑا سا ایک جملہ مترجم اور عرض کرتا چلوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. خدا آپ کو حفظ و امان نصیب فرما رہا ہے اور نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. جملہ محترزہ تھوڑی سی جسارت کے ساتھ. ہم میں سے بہت سارے دوست احباب اس بات کے معتقد ہیں کہ معاشرے کی مشکل کا حل ان کے پاس ہے, اللہ نے ظلم کر کے ان کو نیچے بٹھایا ہوا ہے. ہمارے کچھ دوست احباب ہیں جو اس بات کے معتقد ہیں کہ جو اوپر بیٹھے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا ہے, ساری چیزیں ان کو پتا ہے جو نیچے بیٹھے ہیں. اللہ نے ظلم یہ کر دیا ہے کہ جو پڑھے لکھے جاننے والے تھے ان کو نیچے بٹھا دیا ہے اور جو بے پڑھے بے جاننے والے تھے ان کو اوپر بٹھا دیا ہے. تو اور ان کی اب شرعی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ہر پڑھنے والے کو یہ بتائیں کہ آپ نے اوپر جا کے بولنا کیا ہے. میں ایسے دوست احباب سے کہتا ہوں کہ دیکھو, اب تو خدا نے نعوذ باللہ تعالیٰ یہ ظلم کر دیا ہے, تم عدل کر لو اور خود بیٹھ کے بتانا شروع کر دو. دیکھو نا یہ ظلم کب تک چلے گا. عزیزان محترم, اگر ایسا ہی ہو تو آپ کے پاس بات پہنچانے کے اور بھی بہت سارے ذریعے ہیں. مثلا جتنے دوست احباب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بہتر فارمولاز موجود ہیں, تو میں ان کو ایک اور دعوت دیتا ہوں. ایک زمانہ تھا جب ہماری قوم کے پاس رسالے نہیں تھے, جرائد نہیں تھے, چھوٹے موٹے اخبار بھی نہیں تھے. اب الحمدللہ کچھ کچھ ہیں. جو بھی یہ کہہ رہا ہے نا کہ اس کے پاس قوم کی بھلائی کے لیے کوئی بہت بڑا آئیڈیا ہے, اس کو تو کوئی سننے والا ہی نہیں ہے اور جو اوپر بیٹھے ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا, اس سے میں درخواست کروں گا کم سے کم ایسے جرائد میں ہی چھاپ دو. ایک کتاب تیار کر لو, ایک کتابچہ تیار کر لو, وہ کتابچہ لے کر میرے پاس آؤ. قسم کھا رہا ہوں اگر قابل عمل کوئی چیز ہوئی میں چھپا دوں گا. اور میں تو خود ڈھونڈ رہا ہوں کہ بھائی اگر قوم کے پاس کوئی نسخہ کیمیا ہے تو جو دعویٰ ہے کہ اس کے پاس نسخہ کیمیا ہے تو اس نسخہ کیمیا کو مرقوم فرمائے چند صفحات کے اوپر ہمارے پاس ارسال کر دے, ہم اسی کے نام سے چھپوا بھی دیں گے, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن یہ جتنے دعوے ہیں یہ دعوے کی حد میں ہی ہیں. مشکل ان میں کیا آپ لوگ کہتے ہیں, ان تلوں میں تیل نظر نہیں آ رہا. اب میں ان تلوں میں سے بعض تلوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں گے جن کو ہم سمجھ لیتے ہیں ان میں کتنا تیل ہے، اتنا زیادہ تیل ہے نہیں ان کے اندر. دیکھیے اب ایک پہلا نسخہ، درود بھیجے گا محمد والے صلی اللہ محمد محمد عجل فرجہ. سب میں اس مثال کو علامت کے طور پہ پیش کرتا ہوں، وہ نسخہ بھی بعد میں بتاتا ہوں، پہلے ایک اور نسخہ بتا دوں چونکہ ہمارے پاس ہر دو چار دن بعد نسخے آتے رہتے ہیں، لیکن بار میں سے چن کے میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں. جس نے مجھے دیا وہ بہت اچھا آدمی، یعنی میں اس کی کوئی سختی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں نہ اس کا نام بتاؤں گا. وہ ایک دفعہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں مولانا صاحب، یہ جو ہمارا سوسائٹی ہے اس میں بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ یہاں پہ خمس کی تقسیم اچھی نہیں ہو رہی. یہاں پر اس شہر میں کم از کم خمس کی ادائیگی اتنی ہے بھی نہیں، اور اس کے خلاف بولنے والے بہت ہیں. کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر خمس کی ادائیگی اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے اور اتنے بولنے والے بھی نہیں ہیں. تو ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، جس شہر میں دینے والے کم ہوتے ہیں وہاں خلاف بولنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جس شہر میں دینے والے زیادہ ہوتے ہیں وہاں مخالفت میں بولنے والے تھوڑے کم ہوتے ہیں. بہرحال تو وہ اس جگہ کے تھے جہاں دینے والے کافی زیادہ ہیں، اس جگہ کے تھے جہاں دینے والے کافی زیادہ ہیں. وہ آئے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ خمس دینے والے کافی زیادہ ہیں، ڈسٹریبیوشن اچھی نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بات تو آپ کی صحیح، پروگرام کیا ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک پروگرام ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں ایک پیپر پہ لکھ کے لے آئیے. وہ ایک پیپر پہ پریزنٹیشنز تیار کر کے بڑے معقول طریقے سے لے کر آئے، کافی سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اس زمانے میں اتنے زیادہ لوگ پریزنٹیشنز نہیں بناتے تھے، لیکن وہ بنا کے لائے تھے تو اس پہ دلیل تھی کہ انہوں نے محنت کی تھی اس کے اوپر. وہ پریزنٹیشن لے کر آئے اور انہوں نے میرے سامنے رکھی، اور اس کی پہلی شیٹ پر ایک جملہ لکھا تھا. میں نے کہا وہ میں باقی تو دیکھ لوں گا، یہ پہلے کا کیا ہوگا. پہلی شیٹ پہ لکھا تھا جتنے بھی لوگوں کے پاس اس وقت اجازے ہیں وہ سب کے سب کینسل کر دیے جائیں. میں نے اس سے کہا کہ بندے خدا، یہ جو کینسلیشن کا کام ہے یہ تم کرو گے یا میں کروں گا؟ یہ کون کرے گا؟ کہنے لگے یہ مرج تقلید کریں گے. تو میں نے کہا مرج تقلید تمہاری سن کے کریں گے یا میری سن کے کریں گے؟ کس کے سن کے کریں گے؟ اگر ان کو یقین ہوتا کہ وہ جن کو اجازت دے رہے ہیں وہ سارے کرپٹ ہیں تو انہوں نے دیا ہی کیوں ہوتا؟ پھر اسٹارٹ ہی معاشرے کی مشکل کا حل کا اچھا اسٹارٹ نہیں ہے، اس سے مشکل حل نہیں ہوتی. اس طرح سے کوئی مشکل حل نہیں ہونی. اب میں آپ کی خدمت میں اتحاد کی مشکل حل کرنے کے نسخے بتانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد عجل فرجہم. سب ایسا ہے کہ جو ہمارے پاس جتنے بھی گروپس ہیں یہ گروپس ہیں، اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نسخہ بتانے والا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ جتنے بھی ہمارے پاس گروپس ہیں، یہ سارے گروپس ہیں، ان سب کو متحد کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. اچھا وہ طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جس کے اوپر ان سب کو انوائٹ کیا جائے، ان سب کو دعوت دی جائے. اس پلیٹ فارم پر کوئی آدمی بڑا آدمی نہیں ہوگا، سب برابر کے ہوں گے. سب برابر کے ہوں گے، سب مل کر فیصلہ کریں گے اور کوئی ایک دوسرے کے خلاف فیصلے نہیں کرے گا، سب مل کر خلوص سے فیصلہ کریں گے. اور اگر اس طریقے سے کریں تو ساری قوم متحد ہو جائے گی. بھائی نسخہ اچھا ہے یا برا ہے؟ اچھا نسخہ ہے، صحیح ہے. اچھا اب آپ بھی ششوپن میں پڑھیں کہ اب میں کرٹیسزم کیا کروں گا اس پر. بات تو اچھی بات ہے، بولیے کہ بھائی ایک پلیٹ فارم بنایا جائے، جتنے بھی لوگ اب تک تھے ان سب کو دعوت دے دی جائے، وہ سب اس پلیٹ فارم پہ آ جائیں. اس پلیٹ فارم میں کوئی بڑا نہیں ہوگا، سب برابر کے حقوق رکھیں گے، کوئی کسی کے خلاف کام نہیں کرے گا، سب خلوص کے ساتھ کام کریں گے، اور اس کے نتیجے میں قوم متحد ہو جائے گی. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مجھے پاکستان میں آئے ہوئے، واپس ایران سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستان آئے ہوئے، اب اس وقت 17 سال ہو رہے ہیں، اور 17 سال کے اندر کم و بیش 7-8 پلیٹ فارم میں نے اسی بنیاد پہ بنتے دیکھے ہیں جو اب ایک گروپ ہیں. 7-8 دفعہ یہی عمل انجام پا رہا ہے اور اب وہ پلیٹ فارم ہے جس پہ یونٹی ہے؟ نہیں، اب وہ پلیٹ فارم ہے جو خود ایک گروپ ہے. کراچی کے اندر 4 دفعہ اس نسخے پہ عمل میں دیکھ چکا ہوں، اور پاکستان کے اندر 1-2 دفعہ دیکھ چکے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اگر اگلی دفعہ آپ نے ایک اور پلیٹ فارم بنایا تو اگر اب تک 17 گروپ تھے تو اب یہ 18واں ہوگا. لہذا میں جتنے بھی دوست احباب جو اس قسم کی آئیڈیا کو رکھتے ہیں ان سے دس بستہ کہوں گا اللہ کا واسطہ مزید کوئی پلیٹ فارم تشکیل مت دیجئے گا، اس سے ہماری اور آپ کی مشکل حل نہیں ہوگی، اس سے قطعاً نہیں ہوگا، اس میں صرف ایک نقصان ہوگا، آپ ایک پلیٹ فارم آپ بنا دیں گے۔ اچھا یہ جو کہنا ہوتا ہے نا کہ وہ جو ہوگا اس میں سب برابر کے ہوں گے اور اس کے اندر کوئی بھی بڑا نہیں ہوگا، تو سوال یہ کہ اس پلیٹ فارم پہ دعوت کون دے گا؟ جو دعوت دے گا وہی اس پلیٹ فارم کا لیڈر ہوگا، اب تک بھی ایسا ہی ہوا ہے، اس سے مشکل حل نہیں ہوتی، اور نہ صرف اس سے حل نہیں ہوتی بلکہ ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، ایسی سادہ چیزوں سے مشکل حل نہیں ہوتی۔ پاکستان سے باہر کسی نے مجھے فون کیا ایک دفعہ اور انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں اور فلاں گروپس کے رؤسا اس وقت پاکستان سے باہر میرے شہر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے لوگ، کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ میں ان کو ڈنر کے اوپر بلاؤں اور قوم کی مشکل کو حل کر لوں؟ میں نے کہا دیکھو اگر ڈنر پہ بلانے سے حل ہو سکتا ہے تو میں 10 ڈنر کے پیسے دیتا ہوں، تم کر ڈالو، اور میں تم کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ڈنر پہ بلانے سے یہ مشکل حل نہیں ہوگی۔ اگر یہ اتنی سادہ بنی ہوتی تو اتنی سادگی سے حل ہوتی، اور اتنی سادگی سے بنی نہیں ہے، اتنی سادگی سے حل بھی نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، ہم پاکستان کے اندر لگ بھگ 3 کروڑ انسانوں کے بارے میں گفتگو کرنا ہے، ان کی یونٹی کے فارمولے اتنے سادہ نہیں ہیں کہ میں اور آپ یہ سوچیں کہ ہم کل رات اٹھیں گے ایک نسخہ یہاں پہ ڈالیں گے اور اس نسخے کے بعد ساری مشکلات حل ہونے کی طرف جائیں گی، نہیں، آپ کو اس سے زیادہ گہرائی کے ساتھ دیکھنا پڑے گا۔ کتنی گہرائی کے ساتھ دیکھیں؟ کم سے کم جتنی گہرائی سے آپ نے چوری اور غربت کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی تھی، کم از کم اتنی گہرائی تک تو جائیں، تب میں اور آپ دیکھ سکیں گے اس قوم کی مشکل کیسے حل ہو سکتی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں مزید گفتگو کو انشاءاللہ اگلے دنوں میں انجام دینے کی کوشش کروں گا، صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ان تمام باتوں کے ساتھ، اس مشکل کو بیان کرنے کے ساتھ، اگر واقعاً ہم لوگ خدا کی ذات کی خاطر خلوص کے ساتھ کسی کام کو انجام دینا چاہیں، خدا مدد دے گا یا نہیں دے گا؟ اس پہ آپ کو یقین ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور آپ کا یقین قرآن کریم کی آیات سے حاصل ہوا جس میں خدا نے مطالب فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم دین خدا کی نصرت کرو گے خدا تمہاری نصرت کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ عدم اتحاد کے اندر کم سے کم ایک بات سمجھ میں آتی ہے، کہیں کسی جگہ خلوص کی کوئی کمی آ رہی ہے، ورنہ خدا نے بتایا کہ آئے کریمہ قانون ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے خدا تمہاری نصرت کرے گا، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ واضح سری آئے کریمہ ہے، اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی سبب ہے جس کی طرف کل پرسوں چند دنوں میں اشارہ کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ بھی سبب ہے، کم سے کم ایک پوائنٹ یہ پوائنٹ ہے، کہیں نہ کہیں خلوص کی کوئی کمی ہے۔ اگر یہ خلوص کی کمی تھوڑی سی بھی پورا ہونے کی طرف جائے، اچھا اللہ کے نظام میں ایک عجیب خوبی ہے، دنیا کے نظام میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 100 اچیو نہیں کیا تو گویا کچھ بھی نہیں کیا۔ بھائی ایک بچہ ہے، اگر وہ میڈیسن پڑھ رہا ہے اور 5 سال میں اس کا کورس پورا ہونا ہے اور اس نے 4.5 سال پڑھ لیا ہے اور 6 مہینے نہیں پڑھا ہے، ایگزام نہیں دیا ہے، تو اس کو کیا 98% ڈاکٹر بننے کی ڈگری مل جائے گی اسے؟ نہیں، وہاں 90 اور 98% پہ ڈگری نہیں ملتی، یا ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے، اللہ ایسے نہیں کرتا، خدا نے مطالب فرماتا ہے اگر تم ایک رات بھی میرے لیے گزارو گے میں اس پہ جزا دوں گا، ایک عمل میرے لیے کرو گے میں اس پہ جزا دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر ہماری قوم ایک قدم بھی خدا کی خاطر بڑھائے گی خدا ساتھ دے گا۔ خدا ساتھ دے گا. یعنی مثلا کوئی یہ نہ سوچے کہ بھئی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, یہ تو کبھی ہونا ہی نہیں ہے. کیسے 3 کروڑ انسان کب مل کر خدا کی خاطر پر خلوص قدم اٹھا پائیں گے, یہ تو ناممکن ہے. میں کہہ رہا ہوں ہاں اگر ایسا ہوتا تو ناممکن تھا, لیکن صرف ایک بات پوچھیں گے, جتنے لوگ اس چھت کے نیچے ہیں آج رات خلوص سے خدا سے کچھ مانگ سکتے ہیں کیا؟ دے گا یا نہیں دے گا؟ تو مانگ کیوں نہیں رہے؟ مانگ لو, اس میں کیا مشکل ہے؟ اچھا دنیا کے اندر ایک اور مشکل ہے, دنیا کے اندر بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے کے لیے اتنی بڑی بڑی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو بہت بڑی کلاس تو ویسے ہی نہیں کر سکتی. مثلا میں اگر آپ سے کہوں ایک بزنس کریں, بزنس کرنا ہر ایک کے بس کا ہے نہیں, اتنی اس کی شرائط ہیں, اتنی اس کی پری کنڈیشنز ہیں کہ ان کو پورا کرنے کے لیے سمجھنے 70% تو آبادی کر ہی نہیں سکتی, وہ تو ویسے ہی باہر ہے. لیکن صرف ایک مسئلہ ہے, رات کو کسی وقت دن کی کسی ٹائم میں اکیلے بیٹھوں اور خدا سے کہوں خدا مشکل میں ہوں میری مدد کر دے, پی ایچ ڈی چاہیے اس کے لیے, اس کے لیے کیا پری کنڈیشن ہے؟ صرف اتنا کہ توجہ دے دوں خدا کے اوپر, اس سے زیادہ کیا ہے؟ اور میں آپ کو گارنٹی سیز کر رہا ہوں, اگر میں اور آپ جو اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم نے اگلے 24 گھنٹوں میں 5 منٹ بھی اس کام پر لگائے کہ خدا پورے خلوص کے ساتھ تیری بارگاہ میں آئے اپنی قوم کی مشکل حل کرنے کے لیے, پورے خلوص کے ساتھ کہ نہیں خدا ہم چاہتے ہیں اپنی قوم کی خاطر, اپنے دین کی خاطر خلوص کے ساتھ تجھ سے مانگنے آئے کہ ہمیں کچھ دے دے تاکہ ہم اپنی قوم کے کام آ سکیں, اپنے آپ سے پوچھئے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ جو خدا کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا, وہ جواب نہیں دے گا. اذان متن میں ایک عجیبی روایت ہے ہمارے پاس, قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھی, قوم بنی اسرائیل میں ایک نبی آئے اور ان کے پاس لوگوں نے آ کر اصرار کر کے پوچھا کہ موسیٰ کب آئیں گے. حضرت موسیٰ کا نام ان کے درمیان میں تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قوم بنی اسرائیل کے درمیان میں تھا کہ موسیٰ کا نام کر کے کوئی آئے گا مدد کرنے کے لیے. اچھا اس قوم کو اتنی عادت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے انس اتنا تھا کہ جب بھی مصیبت میں پڑتے تھے حضرت موسیٰ کو پکارتے تھے, جبکہ حضرت موسیٰ ابھی آئے نہیں تھے, ابھی آئے نہیں تھے. حتیٰ وہ جو واقعہ موجود ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کسی ماننے والے کی مدد کی, اس کو بچانے کی کوشش کی, دشمن مارا گیا, اگلے دن وہی بندہ کسی اور سے لڑ رہا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو وہ کہتے ہیں وہ جب پہلی دفعہ اپنے کسی دشمن سے لڑ رہا تھا حضرت موسیٰ کی قوم والا, تو حضرت موسیٰ بیچ میں گئے کیوں تھے؟ تو جواب میں کہتے ہیں کہ وہ جو ان کی قوم والا تھا نا, وہ موسیٰ موسیٰ پکار رہا تھا جبکہ حضرت موسیٰ کا بھی اعلان نہیں ہوا تھا, وہ موسیٰ موسیٰ پکار رہا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھا مجھے پکار رہا ہے, نہیں پہچانتا کہ میں کون ہوں, لیکن بیچ میں آ گئے تھے ساتھ دینے کے لیے. اتنا قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھی, تو انہوں نے اپنے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی, وہ جس موسیٰ کا ہم اتنا انتظار کر رہے ہیں اس کے آنے میں کتنا وقت ہے؟ نبی خدا نے بتا دیا اتنا وقت باقی ہے ابھی. جیسے ان کو پتا چلا گویا ان کا دل ڈوب گیا, کہنے یا اللہ کے نبی اگر اتنی مدت باقی ہے ہم میں تحمل نہیں ہے, ہم فرعون کے ظلم سے پس گئے, ہم نہیں جھیل سکتے, اب ہمارا کیا ہوگا, ہم تو ہار گئے, چونکہ یہ فرعون اتنے 100 سال اور ہمارے اوپر حکومت کرے اور ہمارا نبی نہ آئے, ہمارا منتظر نہ آئے, ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس نبی نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میری قوم کا حل کیا ہے, میری قوم کا حل کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا اگر دل سے ہمیں پکاریں تو وقت میں کمی کریں گے, اگر دل سے پکاریں تو وقت میں کمی کریں گے. حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج. وہ اللہ کے نبی اپنی قوم کے پاس آئے, کہا اللہ نے کہا کہ اگر دل سے پکارو گے تو ہم وقت میں کمی کریں گے. قوم نے کہا نبی سے اے نبی خدا تو نے ہم پہ احسان کیا, ہمیں ایک راستہ بتایا, یہ بتا دل سے کیسے پکاریں؟ ہم جو پکار سکتے تھے پکار رہے, اب دل سے کیسے پکاریں؟ اس روایت میں یہ لکھا تھا اس روایت میں لکھا تھا، نبی نے کہا کہ میرے پاس ایک نسخہ ہے، اگر اس طرح پکارو مجھے لگتا ہے دل سے پکارا ہے، پھر شاید ہو جائے گا. قوم نے کہا ہم تو فرعون سے مر کے پسی رہے نا، ہم اس نسخے پر عمل کرنے کو تیار ہیں، بتاؤ کیا نسخہ. انہوں نے کہا سب صحرا میں چلتے ہیں، سب صحرا میں جائیں گے، بچوں کو اپنی ماؤں سے دور کر دیں گے، بچے علیحدہ ہوں گے، مائیں علیحدہ ہوں گی، ہم سب اپنی اولادوں سے دور ہو جائیں گے. اس کے بعد صحرا میں جا کر اللہ کو واسطہ دیں گے ان کی ان بے بس مخلوق کا جن ماؤں سے بچوں کو دور کیا ہوا. جو خدا گناہ ہم نے کیے، ان معصوم بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، ان کو موسیٰ کی غیبت کی سزا کیوں دیتا ہے؟ عجیب ہے واقعہ. اس روایت میں لکھا تھا کہ اس قوم نے کام کیا اور اللہ کو رحم آیا ان کے اوپر. میں نہیں کہہ رہا ہم یہ کام کر ڈالیں، میں نہیں کہہ رہا، لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ اگر ہم گڑ گڑا کر مانگنے پر آ جائیں اپنے عمل کے ساتھ، تو کم از کم خداوند متعال کی طرف سے نظر لطف ضرور ہو جائے گا. اب اس کے نظر لطف سے ہمیں کیا نصیب ہونے والا ہے وہ خدا جانتا ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا، نظر لطف تو کرے گا نا. اب آپ خود تصور فرمائیں، یعنی میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں ہم لوگ انسانی اخلاق کے اندر کوئی بڑے مقام پہ نہیں ہیں، ہم لوگ عام لوگ ہیں جیسے انسان ہوتے ہیں. اگر ہمارے دروازے پر کوئی آ کر صبح شام دو دفعہ دستک دے کر ہمارے نام سے بلائے، کب تک نہیں نکلیں گے، کب تک نظر انداز کریں گے؟ اگر ہم خدا سے صبح شام کہہ رہے ہوتے خدایا اپنی حجت کو بھیج دے، کب تک خدا نظر انداز کرتا؟ یہ اللہ کا نظام ہے. اور عزیزان محترم، خوبی ہمارے پاس یہ ہے کہ سید الشہداء کے دسترخوان پر ہم لوگ موجود ہیں، الحمدللہ رب العالمین. یہ دیکھیں آپ، سید الشہداء کی عزا کے نام پہ یہاں موجود ہیں. اگر خدا ہمیں اتنا سا بھی نہ چاہ رہا ہوتا تو اس نے ہمیں یہاں کیوں بلایا؟ اپنے نبی کے نواسے کے ماتم میں ہمیں کیوں بیٹھنے دیا؟ نہ بیٹھنے دیتا، ہمیں کہیں اور بھیج دیتا. اس نے ہمیں اجازت دی کہ ہم اس کے نبی کے نواسے کے غم میں فرش عزا کے اوپر بیٹھے ہوئے، الحمدللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی بھلائی ابھی ہمارے دلوں میں دیکھ رہا ہے، ابھی کوئی بھلائی دیکھتا ہے. اس بھلائی کے صدقے میں ہمیں یہاں آنے کا موقع دیا ہے، اور یہاں پر آ کر ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اگر حسین عزیز ہے، اس کا غم تمہارے دلوں میں آتا ہے، اس غم کو مناؤ، اس غم کو لوگوں کے سامنے بیان کرو. عزیزان محترم، ماہ سفر مظفر ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اسارت کا مہینہ ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم کا مہینہ ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب کب شروع ہوئے، تو ہمارا جیسا مجلس پڑھنے والا جس نے کہیں پہ مجلس کا پہلا دن پڑھنا ہو تو اپنے آپ کو موظف دیکھتا ہے، ذمہ داری دیکھتا ہے کہ پہلے بی بی سیدہ کے مصائب پڑھے. ہمارا جیسا پڑھنے والا ہمیشہ یہ سوچتا ہے سب سے بڑی مصیبت اور سب سے پہلی غم کی تاریخ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام پر آئی ہے وہ بی بی سیدہ کا دن، وہ دن سب سے بڑا غم کا دن تھا. پروردگار عالم نے نبی خدا کا امتحان لیا، نبی خدا کا امتحان، ان کی زندگی میں جو مشکلات آئیں اللہ کے نبی نے اس کے اوپر ایک روایت بیان فرمائی، فرمایا مجھ پر جو مشکلات ٹوٹیں وہ کسی نبی کے اوپر نہیں آئی ہیں، فرمایا میرے اوپر جو مصیبتیں آئیں وہ کسی نبی کے اوپر نہیں آئیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں اے اللہ کے نبی ہمیں کچھ انبیاء پتہ ہیں جو درخت کے تنوں کے اندر آریوں سے کاٹے گئے ہیں، اے اللہ کے نبی ہمیں کچھ انبیاء پتہ ہیں جن کو پتھروں سے سنگسار کیا گیا ہے، اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ یہ سب نہیں ہوا تو کیوں آپ نے فرمایا میرے اوپر جو مصیبتیں ٹوٹی ہیں وہ کسی پر نہیں ٹوٹی؟ اللہ کے نبی ہم سے کہہ سکتے ہیں تم یہ بتاؤ کسی نبی کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے؟ کیا
کیا تمہیں کوئی نبی معلوم ہے جس کے نواسے کے ساتھ یہ ہوا؟ وہ ہم سے کہیں گے جو مصیبتیں میرے خاندان نے اٹھائی وہ کسی نبی نے اٹھائی ہے اور یہ سب میں نے اٹھائی. اور اسی طریقے سے ہم آگے بڑھائیں گے اور کہیں گے جو مصیبتیں سیدہ نے اٹھائی عزیز و دنیا میں کسی ماں نے اٹھائی ہے. تو مصیبتیں خود سیدہ نے اٹھائی وہ بھی اللہ کا اقرار ہے. ہمیں نہیں معلوم وہ مشکلات کیا تھیں وہ مصیبتیں کیا تھیں. ہمیں راویوں نے بس کچھ روایتیں دی ہیں اس سے زیادہ ہمیں نہیں معلوم ہے. بہت ساری چیزیں ہم لوگ احترام نہیں کہتے ہیں لیکن راوی ایک روایت کرتا ہے کہتا ہے سیدہ جب دربار گئی تو جواب دی واپس آئی تو صحیح بات ہے. باقی ہمیں نہیں معلوم ہے عزیزو. ہم لوگ نہ جانتے نہ بیان کر سکتے لیکن یہ پتا ہے جب علی مرتضی کا وقت آ رہا تھا تو ہم بابا اتار کے ماتم کیا تھا یہ ہمیں معلوم ہے. ہمیں معلوم ہے جب دروازہ گرا تھا تو گزا کو آواز دی تھی گزا مجھے جان دو میرا بیٹا کے ہاتھ لیا سے. نہیں معلوم سیدہ کی مصائب کیا کیا مصائب ہیں لیکن ان مصائب کو دیکھتے ہوئے یہ تو وہ مصائب ہیں جو دنیا کے اندر جیلے ہیں. اگر میں دو جملے میری سیدہ کے مصائب میں کہوں, ایک موقع تھا جب سید الشہداء اپنی ماں کی خبر پر آئے الوداع کرنے کے لیے. سید الشہداء مدینے سے روانہ ہو رہے تھے الوداع کرنے کے لیے آئے تو راوی کہتے ہیں پہلے وہ امام مصطفیٰ کے روضے مبارک پر گئے اپنے بھائی کے روضے پر گئے الوداع کہہ کے باہر آئے پھر وہ رسول خدا کے روضے پر گئے الوداع کہہ کے باہر آئے. راوی کہتا ہے جب دو روضوں کی طرف جا رہے تھے تو رک رک کے قدم اٹھاتے ہوئے گئے پھر ایک موقع آیا سید ال کے روضے کے سامنے کھڑے ہوئے ایسے تیزی سے کہو جیسے کوئی بچہ ماں کی گود میں جاتا ہے. سید الشہداء کی ماں کو الوداع کر کے آئے ہیں. ابھی تو بد دو جملے اور ایک اس سے پہلے سید الشہداء نے الوداع کیا اپنی ماں کو وہ کون سا وقت تھا جب مرادی مرتضیٰ نے قبر تیار کیا اور بچوں کو کہا بچوں اپنی ماں سے الوداع کر دو. یہ سید الشہداء کھڑے ہوتا ہے فرمایا پہلے میری ماں مجھ سے الوداع کرو میں الوداع نہیں کروں گا. ام سلمہ نے کہا بیٹا آپ کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. بولا سید الشہداء نے کہا میں اپنی ماں کو
جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. پرچم حسین کو دنیا کی کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. فرزند حسین کی ظہور مبارک میں تعجیل فرما. ہمیں ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.